بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مغدبه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الابدية على اعدائهم ومنکر فضائلهم وقاصد حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات الله عليه وسلم آپ اہل ایمان کے مزاج پر اگر گرانا گزرے تو تھوڑا ممبر سے قریب ہو جائیں تاکہ مجھے پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنین اکرام، میزان حق کے ایمان سے جس سلسلے میں مباحث کو شروع کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین آج اس کی چوتھی نشست ہے اور مسلسل مجالس حائے اعظام میں ہم اس طرف توجہات کو مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ میزان حق ہے کیا. تو ہم نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ کئی ایک موازین حق ہیں، یعنی ایک میزان نہیں ہے، کئی ایک میزان ہے حق کو پہچاننے کے لیے، اور یہ بھی خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان موازین کی معرفی عطا فرمائی، معرفت عطا فرمائی. مثلا ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید میزان حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان حق ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام میزان حق ہے، اور خود کربلا میزان حق ہے. اور کربلا کی جو جزئیات ہیں ان کو بھی اگر ہم اس میں شامل کر لیں تو بات اور طولانی ہو جائے گی. میزان حق یعنی حق کو تولنے کا آلہ، وہ آلہ کہ جس سے چیزیں تولی جاتی ہیں اس کو میزان کہتے ہیں. میزان حق یعنی جس چیز پر حق کو تولا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید بھی کیونکہ میزان حق ہے، تو وہ حق جب ہمارے لیے ثابت ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید کو اپنی ذات کے اندر شامل کریں گے، اپنے فیصلوں کے اندر شامل کریں گے، اپنے کردار کے اندر قرآن مجید کو اہمیت دیں گے. اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی میزان حق ہیں، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ہماری زندگی میں جب شامل ہوں گے، محض رسومات کے لیے نہیں کہ مثلا شادی ہو تو مراسم میں حدیث غذا کی تلاوت کر لیں، نہوانی کر لیں اور اس سے سوچیں کہ اہل بیت اطہار آ گئے اب ہمیں برکت مل جائے گی. ہاں، برکت مل جائے گی اہل بیت اطہار کے آنے سے، گھر میں فرش اعظم بچھانے سے، حدیث غذا پڑھنے سے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو بیان کرنے سے، ان سب سے حصول برکت تو ہو جائے گا. لیکن حصول برکت فقط ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمیں فقط اپنے رزق میں برکت اہل بیت اطہار کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو کاملاً پربرکت کرنا ہے. اور یہ کاملاً پربرکت ہوگی کہ ہماری صبح و شام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو،
مثلا برکت کا آغاز اگر میں کہوں تو نماز شب سے شروع ہو کر اور نماز شب تک، یہ برکت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ پورے دن میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے سانچے کے اندر گزارا، اس فریم سے آؤٹ نہیں ہوا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مجھے دیا ہے. بس اگر یہ میں نے کر لیا تو میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو میزان حق قرار دیا، اگر میں نے یہ کر لیا تو میں نے قرآن کو میزان حق قرار دیا، اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کربلا کو میزان حق قرار دیا. وإلا پھر فرق نہیں ہے کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں یہ نہ کر پایا، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں اگر یہ کام نہ کر پایا تو یقیناً پھر میری زندگی کا ایک حصہ ضرور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد سے متزین ہوگا، لیکن باقی زندگی کے تمام حصے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات پاکیزہ سے خالی ہو جائیں گے، قرآن کی حیات پاکیزہ سے خالی ہو جائیں گے. مثلا چند ایک امثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کل بھی ایک مثال دی تھی، اس کو تھوڑا سا اپنی میموری کو ریکال کر لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، کل میں نے میزان حق کے عنوان سے خطابت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خطابت کا اندازہ کیا تھا، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا. بس اس اندازے کو اگر میں اور آپ، اس انداز کو اگر میں اور آپ، اس کیفیت کو اگر میں اور آپ لے لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. مثلا آج اگر ہم مجلس اعضا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روش کے مطابق خطاب کریں تو کتنے افراد ہیں کہ جن کے ذہن اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کو سن پائیں اور سمجھ پائیں. آج اگر ممبر سے میں اور آپ حقائق و معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بیان کریں تو کتنے افراد ہیں جو اس ذکر کو سن پائیں. اچھا مثلا آج ہم یہ کہیں کہ ہماری اس مجلس میں بچے بھی آتے ہیں، ہماری اس مجلس میں جوان بھی ہوتے ہیں، ہماری اس مجلس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو سب کے سطحِ فکر ایک نہیں ہوتا. پھر میں آپ سے سوال کروں گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محفل میں، مجلس میں کیا بچے نہیں آتے تھے؟ کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد کوفہ میں خطبہ دیا کرتے تھے کیا بچے نہیں آتے تھے؟ کیا نوجوان نہیں ہوتے تھے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سطح کو نعوذ باللہ کم کیا یا ان کی سطح کو بلند کیا؟ کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ خطبہ اپنی سطح کو نیچے لے کر آئیں عوام کے مزاج کے مطابق، یا ان کی سطح کو بلند کریں تاکہ لوگ دین کے حقائق و معارف کو سمجھ سکیں؟ پھر ممکن ہے کوئی پلٹ کر کہے کہ آپ نے کیا اس حدیث کو نہیں سنا، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے عقول کے مقدار کے مطابق. کیا میں اور آپ اس عصر میں زندگی نہیں گزار رہے جس کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف لوگوں کی عقلوں کو کامل کرے گا؟ اچھا یہ عقلوں کو کامل کرے گا یعنی یہ تدریجن ہوگا معاملہ یا بیک وقت ہوگا؟ یہ کوئی معجزہ ہوگا؟ پھر یہ اس کے اوپر ایک اور بحث شروع ہوگی، کیا ہے یہ معجزہ ہوگا یا ایک دم سے عقول کامل ہو جائیں گی؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں، ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس طریقے سے نہیں کیا. آپ کی توجہات میری طرف رہیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد. خوب، دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور حکومت میں یا دور ولایت میں یا دور امامت میں کیا ائمہ معصومین علیہ السلام ہر موقع پر کوئی معجزہ کار فرما کرتے تھے کہ ان کے شیعہ ایک دم سے بات کو سمجھنے لگے؟ کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مدرسے میں ان 4000 شاگردوں کو، جن میں سے کیمیا بھی پڑھاتے تھے، طب بھی پڑھاتے تھے اور مختلف عناوین کے تحت درس دیتے تھے، کیا سب کی عقلوں کو کامل کرنے کے لیے معجزہ کار فرما کرتے تھے؟ امام معجزے سے کام لیتے تھے؟ اگر معجزے سے کام لیتے تو پھر یہ فقہ الگ الگ کیوں نظر آتی؟ پھر نعمان بن ثابت کا یہ قول کیوں ہوتا ہے، اللہ علیہ صنعتان لہلک نعمان، کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی میں نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا؟ پھر اس فقہ میں اتنے ڈفرینسز کیوں نظر آتے؟ ولو اتنے نہیں ہیں جتنا ایگزیجریشن کر کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کچھ تو ہے نا فرق. فقہ حنفیہ میں و فقہ جعفریہ میں کچھ تو فرق ہے، جب ہی دو الگ الگ آئیڈیالوجیز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ یہ مکتب جعفریہ، یہ مکتب اہل تسنن ہے، فرق تو ہے. لیکن اس فرق کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے بیان کیا ہے، ان چیزوں کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ٹیکل کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کیسے لوگوں کو ان سے کام لیا کرتے تھے اور کیسے ان کو ٹیکل کیا کرتے تھے. میرے پاس بہت اچھا جملہ نہیں آ رہا ہے اس کا کہ میں کس طریقے سے بیان کروں. بہرحال کس طریقے سے آئمہ ان معاملات کو حل کیا کرتے تھے. کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں یہ پرابلمس نہیں تھیں. آئمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں ہم سے زیادہ بڑھ کر مسائل تھے. اگر ان کے عصر تشریح کو دیکھیں, ان کے عصر حاضر کو دیکھیں, ان کے دور کو دیکھیں کہ جس وقت ان کا حضور کا دور تھا, تو مثلاً امام سجاد علیہ السلام ایسی مجلس بھی منعقد نہیں کر سکتے تھے کہ جس میں چند مومنین جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد ذکر محمد و آل محمد کریں. کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر محمد و آل محمد چھوڑ دیا؟ نہیں, بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا, دعاؤں کے ذریعے ذکر محمد و آل محمد کو آگے پہنچایا, معرفت دینی کو آگے پہنچایا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر رضائے حسین ابن علی کا مسئلہ تھا تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں نکل کر قصاب سے پوچھتے تھے, بتاؤ جانور کو کیسے ذبح کیا, اور اس کے بعد وہ بیان کرتا تھا. امام گریا کرتے تھے, امام سے کوئی آ کر پوچھتا تھا آپ اتنا گریا کیوں کرتے. یعنی ایک آؤٹ سٹینڈنگ بیہیویئر تھا امام کا, ایک غیر عادی عمل تھا امام کا, کہ جس کے ذریعے امام کربلا کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں. اب اگر کوئی آ کر پوچھتا مولا آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں, تو امام علیہ السلام جواب دیتے کہ یعقوب کا ایک فرزند جدا ہوا تھا, علم نبوت کے ذریعے معلوم تھا کہ یوسف حیات ہے, مگر یعقوب علیہ السلام نے اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, تو بس ہم کیوں نہ گریا کریں. ہمارے سامنے 18 بنی ہاشم کو قتل کیا ہے, ہمارے سامنے 18 جوانوں نے بنی ہاشم کا سر تن سے جدا کیا ہے, میرے سامنے کربلا کا وہ پورا منظر ہے. بس میرے اور آپ کے پاس بھی امام کے دیے ہوئے یہ پیرامیٹرز موجود ہیں یا نہیں ہیں, وہ اسکیل موجود ہے یا نہیں ہے, وہ پیمانہ اور ترازو موجود ہے یا نہیں ہے. اس پیمانے کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی کو کیوں نہیں گزار رہے. زمانہ الگ ضرور ہے, زمانہ ہمارا ان کا الگ ہے, مگر مزاج ہمارا ان کا ایک ہونا چاہیے. کیونکہ اہل بیت آدھار علیہ السلام نے اس مزاج کو بنانے کی کہ ہم کسی جگہ رہیں, ہم کسی منطقے میں ہوں, ہم کسی علاقے میں ہوں, ہم کسی ایریا میں زندگی کرتے ہوں, چاہے وہاں اطراف میں ہمارے سراؤنڈنگ میں شیعہ ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہمیں معرفت اہل بیت آدھار علیہ السلام کو ساتھ رکھنا ہے. اور اس کے لیے آئمہ معصومین علیہ السلام نے کچھ چیزیں تجویز کی ہیں. کہا کہ شب جمعہ زیارت وارثہ کو پڑھو. اب اس زیارت وارثہ کو میں اور آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں یا ایک رسم کے ساتھ پڑھیں, یا مثلا ایک چیز یاد ہو گئی ہم نے پڑھا السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم وارث نوح النبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ الی آخر. نہیں, اس میں ایک ایک جملے پر تدبر کی ضرورت ہے. وہ ایک ایک جملہ قابل تدبر ہے. وارث آدم یعنی چی, کیا مانا ہے وارث آدم کے, کیا مانا ہے وارث ابراہیم کے, کیا مانا ہے وارث اسماعیل کے, کیا مانا ہے وارث عیسیٰ کے, کیا مانا ہے وارث موسیٰ کے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف یہ کہ ان سب کے علوم کے وارث تھے, بلکہ خود ان کی ریاضتوں کے وارث بھی امام تھے. جو کچھ محنت انہوں نے کی ہے امام حسین علیہ السلام نے اس کی وراثت کی ہے, اور اچھی طریقے سے امام نے وارث بن کر دکھایا ہے. میں نے کل ایک مقام پر ایک مثال دی تھی, آپ کے سامنے بھی شیئر کرتا ہوں. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد پر. بہت اچھی طریقے سے امام نے اس وراثت کو ادا کیا. وہ وراثت کیسے ادا کی ہے امام نے, اس کو آپ دیکھیے. مثلا کہا گیا السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ, سلام ہو آپ پر اے عیسیٰ کے وارث جو کہ روح اللہ تھے. روح اللہ تھے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کیا معجزات تھے عیسیٰ کے, مردے کو زندہ کیا کرتے تھے, یہی معجزات تھے نا. اور اس کے علاوہ چند ایک, مادرزاد نابینا کو کہ جو ماں کے شکم سے ہی نابینا پیدا ہوا تھا اس کو آنکھیں دیا کرتے تھے بحزن اللہ, یہی معجزہ تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا. امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے کس چیز کی وراثت کو لیا ہے؟ میرا دل کہتا ہے تمام وراثتوں کو لیا ہے امام نے, کسی کو تشنا نہیں چھوڑا ہے, مگر ایک وراثت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا اور کہا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی, میرے قیام کا مقصد امت جد کی اصلاح ہے. یا عباد اللہ, دست ادب جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کروں, کیا امت نماز نہیں پڑھ رہی تھی؟ کیا امام حسین کے قیام کے دور میں نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ کیا روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا؟ کیا حج نہیں کیا جا رہا تھا؟ کیا قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا رہی تھی؟ یہ تمام چیزیں کی جا رہی تھی نا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں وارث عیسیٰ ہوں, عیسیٰ مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے, یہی تھا نا معجزہ. اب میں یہ معجزہ کر کے دکھاؤں گا, میں دین مردہ کو زندہ کروں گا. نمازیں ہیں, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس کی ادائیگی ہے, قرآن کی تلاوت ہے, مگر یزید جیسا حاکم مسلط ہو گیا مسلمانوں پر, فعلى الاسلام السلام, اس اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. امام حسین علیہ السلام کا روح کو پلٹاؤں گا, وارث عیسیٰ بن کر دکھایا. اب کتنی دفعہ میرے اور آپ کے ذہن میں ان انبیاء کی وراثت کا امام حسین علیہ السلام کے ایمان سے خیال آتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کے لیے اگر کہا زیارت السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ, اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام ہو جو کلیم اللہ تھے, امام حسین نے کس سامری کا مقابلہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے تو جادوگروں کا مقابلہ کیا تھا, امام حسین علیہ السلام نے کن جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے سامنے تو آتش نمرود تھی, امام حسین علیہ السلام کے سامنے کون سی آتش ہے جس کو انہیں گلے گلزار کرنا ہے؟ ان تمام معاملات پر دقت کی ضرورت ہے. محض رسم کی خاطر ہم یہ عزاداری انجام نہیں دے رہے ہیں, اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے, بہت گہرائی ہے. اور میں ایک جملہ بار بار چند سالوں سے کہہ رہا ہوں, کربلا ملٹی ڈائمنشنل ہے. کربلا کی ایک ڈائمنشن نہیں ہے, اس کی کئی ایک جہاد ہیں, اور مختلف جہاد پر ہر ایک شخص اس کربلا سے اتنا استفادہ کر لیتا ہے جتنا اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, جتنا اس کے اندر ظرفیت ہوتی ہے. اور پہلی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر کربلا کے اندر یہ جذباتی پہلو نہ ہوتا, صرف علمی بحثیں ہوتی, علمی مباحث ہوتے, فلسفی کلام ہوتا, کلام ہوتا, اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا, تو یہ بچے جو مجلس اعضاء میں آ کر شریک ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتے. اس لیے کربلا ہر زندگی کے ہر شعبے کے لیے کارآمد اور مفید ہے, زندگی کے ہر شعبے کے لیے کربلا کارآمد اور مفید ہے. اور یہ کارآمد اور مفید ہونا میرے اور آپ کے لیے واقعاً باعث برکت ہے. صرف کربلا رزق مادی میں اضافہ نہیں کرتی, رزق معنوی میں بھی اضافہ کرتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیسے عیسیٰ کی وراثت کو ادا کیا؟ کہا کہ دین مردہ ہو چکا ہے, جسم باقی ہے, روح نکال لی گئی ہے, کیوں یزید جیسا حاکم آ گیا ہے. یہ یزید جیسا حاکم آیا کیسے؟ آسانی سے آیا ہے, میزان کو خراب کیا تھا جب آیا ہے. میزان حق میرا اور آپ کا موضوع ہے نا, میزان حق کو خراب کر دیا تھا یزید جیسا حاکم آ گیا. اب لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے. یقین جانیے امام حسین علیہ السلام کا اگر قیام نہ ہوتا تو یہ رسمی باتیں جو آپ میڈیا پر سنتے ہیں نا, 162 کی شرط, صادق اور امین ہونا, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, ان تمام چیزوں میں بھی اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی, یہ سارے آثار مٹ جاتے. یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے. اور امام حسین نے اگر کہا کہ میں وارث عیسیٰ ہوں تو امام حسین علیہ السلام نے وراثت کو ادا کیا. نمازیں پڑھی جا رہی تھیں, بیروت تھی, روزے رکھے جا رہے تھے, بیروت تھے, حج کیے جا رہے تھے, بیروت تھے, یہ تمام امور بے روح انجام دیے جا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں ان میں روح کو واپس پلٹاؤں گا. اور امام حسین علیہ السلام نے عین اس وقت جس وقت لوگ حج کرنے آ رہے تھے, امام حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے تھے. بس انہی موازین حق میں سے ایک میزان حق گریہ ہے, گریہ بر سید الشہداء, کہ جس کی تاکید, جس کی اہمیت, جس کی فضیلت, جس کی عظمت کے لیے کامل الزیارات, بہار الانوار و دیگر روایات کی کتب بھری ہوئی ہیں. خدا مجھے توفیق دے میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. امام حسین پر گریہ کرنا معمولی مقام نہیں ہے, لیکن گریہ امام حسین پر ہو پھر اس کی برکات ظاہر ہوگی. میں چند ایک امثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس سے پہلے مجھے کچھ اور واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کرنے پڑیں گے. امام حسین علیہ السلام پر خالص گریہ کی توفیق طلب کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھ دیں, محمد والا محمد. موازین حق میں سے بیان کیا کربلا, اس کی جزیات, یہ سب میزان حق ہیں. ہمیں اس کے اوپر تولنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے. آپ گریہ کی ایڈوانس سے سنتے رہتے ہیں روایات میں کہ مثلا کامل الزیارات میں امام صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے, اللہ وسلم, اس روایت میں امام نے فرمایا ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بندہ مومن کی آنکھ سے نکلے تو یہ آنسو کتنی کفایت کرتا ہے, آتش جہنم میں ڈال دیا جائے, آتش جہنم سرد ہو جائے. مگر آنسو ہو حسین کی یاد میں, مگر آنسو ہو حسین کی یاد میں, مگر آنسو ہو اللہ کے لیے, صرف جذباتی طریقے سے نہ نکلے کہ جیسے ہم کوئی جذباتی منظر دیکھتے ہیں رونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جذباتی پن نہ ہو امام حسین کی عزاداری میں. نفس المحموم لحسن نہ تذبیح، رونا نہیں آ رہا ہمارے غم کے لیے اگر تم ٹھنڈی سانس لیتے ہو. آہ حسین، آہ، یہ ٹھنڈی سانس بھی تذبیح ہے. یہ شعور آئمہ نے بیدار کیا ہے کہ رو، ٹھنڈی سانسیں لو، غم مناؤ، سیاہ لباس پہنو، مجلس اعضاء کو منعقد کرو، ان تمام چیزوں کو منعقد کرو مگر حسین کی یاد میں، مگر فکر حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے، مگر ذکر حسین کو منعقد کرتے ہوئے. عجیب روایات ہیں، من بقا علی مصاب الحسین، جو حسین کی مصیبت میں بکا کرے، او تذکر اور حسین کا ذکر کرے، او جلسہ مجلسن اور مجلس اعضاء حسین میں آ کر بیٹھے، کان نہ زارنی علی العرش 40 مرہ، اس نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 40 مرتبہ عرش پر میری زیارت کی ہے. ایسی روایات، ایسی احادیث قدسیہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے لیے، ان پر گریہ کے لیے ہمارے پاس آئی ہیں. کیا یہ عبث ہے؟ لیکن گریہ باشعور گریہ ہو پھر میزان حق بنے گا، بے شعور گریہ میزان حق نہیں بن سکتا، باشعور گریہ میزان حق بنے گا. پھر مجھے اور آپ کو یہ قوت و طاقت نصیب ہوگی کہ میں اور آپ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکیں کہ میں اور آپ کس میدان میں کھڑے ہیں. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، ان کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے. اللہ گریہ کرنے والے تو غیر بھی تھے، وہ واقعات جو ہمارے پاس موجود ہیں، روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کا ارادہ کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ اپنے کچھ غیر آئے. مثلا اپنوں میں بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا آئیں، حضرت محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ علیہ الصلوۃ والسلام عمر اطرف آئے، اور یہ سب آنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دینے لگے کہ آپ عراق کی جانب نہ جائیے. انہی لوگوں میں سے ایک شخص عبداللہ ابن عمر بھی ہے جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عبد الرحمن کہہ کر خطاب کیا ہے. یہ آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ آپ کربلا کی جانب نہ جائیے. اسی طریقے سے دیگر بیویوں نے، مثلا ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے آ کے کہا تھا، فرزند کربلا کا رخ نہ کریں، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ آپ عراق میں شہید کر دیے جائیں گے. اسی طریقے سے آ کر محمد حنفیہ نے بھی کہا تھا، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنوں کو جواب دیا، غیروں کو بھی جواب دیا، اور کہنے لگے میرا جانا حتمی ہے، شاء اللہ ان یرا کا قتیلہ، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اس راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اہل حرم کو اس راہ میں حسیر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کیا؟ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی خوشنودی تھی کہ امام حسین قتل کیے جائیں؟ نہیں، اب دین نہیں بچ سکتا تھا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے علاوہ. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون گلستان دین کی آبیاری کے لیے ضروری ہو چکا تھا، وإلا دین ناپید ہو جاتا، دین ختم ہو جاتا. بیبیاں سلام اللہ علیہا اسیر ہی انہیں پیغام کربلا کو آگے پہنچایا ہے، اب یہ ضروری تھا. اسی طریقے سے گریہ علی الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنا ضروری ہے. اس ضروری گریہ کو مجھے اور آپ کو معرفت کے ساتھ انجام دینا ہے. ام سلمہ آ کر کہتی ہے مولا آپ مت جائیے، محمد حنفیہ آ کر کہتے ہیں مولا آپ مت جائیے، عمر اطرف آ کر کہتے ہیں بھائی آپ مت جائیے، لیکن امام حسین علیہ السلام جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد مکہ میں عبداللہ ابن عمر بھی آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عراق کی جانے مت جائیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت عبداللہ ابن عمر کو جواب دیا، اور یہ خطاب تاریخ کے اندر موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عبداللہ ابن عمر، اور کہہ کر خطاب کیا اے ابو عبد الرحمن، اس کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا، لہذا اس کنیت کے ذریعے امام نے اس کو خطاب کیا. کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں نہیں پتہ دنیا کتنی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، تم اس دنیا کو اختیار کرنے کو مجھے کہہ رہے ہو؟ زبان حال سے کہوں کہ جس دنیا نے یحییٰ ابن زکریہ کا سر کاٹ کر ایک بدکار عورت کے سامنے پیش کیا تھا، تم مجھے حق کے لیے قیام کرنے سے روک رہے ہو؟ امام حسین سے اس نے آ کر کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی جانتا ہے ان کی آخرت کے لیے کیا بہتر ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی پہچانتا ہے کہ اخروی مناظر پر امام حسین علیہ السلام کو کیسے پہنچتا ہے؟ امام حسین سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا, یہ آ کر امام حسین کو مشورہ دے رہا ہے. امام حسین نے خطاب کیا اس سے اور اس کے بعد کہا میں ضرور بے ضرور عراق کی جانب جاؤں گا, میں ضرور بے ضرور جاؤں گا. عزم مصمم تھا امام حسین علیہ السلام کا. اب ان واقعات کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کربلا کوئی اچانک سے پیش آ جانے والا حادثہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اچانک سے کربلا پہنچ گئے, حادثاتی طور پر یہ واقعہ ہو گیا. کربلا کو صرف حادثے کے طور پر مجھے اور آپ کو نہیں دیکھنا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن تک اور پھر شہادت امام حسین کے بعد امام سجاد سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک, یہ سب کربلا کی اہمیت پر تاکید کر رہے ہیں. کربلا اچانک سے پیش آنے والا حادثہ نہیں ہے, کربلا کے لیے آمادگی کی گئی ہے پہلے سے. حضرت عباس کو طلب کیا امام حسین علیہ امام علی علیہ السلام نے کربلا کے لیے. کربلا معمولی میدان نہیں ہے. بس اس کربلا کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں ضرور بے ضرور عراق جاؤں گا. تو جانتے ہیں اس نے پلٹ کر کیا کہا, بالکل صحیح روایت سنائی, بالکل صحیح روایت سنائی. آج اسی کی زبانی صحیح روایات جو اس نے سنائی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیسے بعض دفعہ صحیح چیزیں غلط چیزوں کے استفادے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. بات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو سازش ہوتی ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے. میلاد حق اور میزان حق ہمارا موضوع ہے, اس میزان کو سمجھیں کہ آپ اور میں بات کو تول سکیں کہ کون سی بات صحیح عقائد کے لیے کہی جا رہی ہے اور کون سی بات ظاہراً صحیح لگ رہی ہے پس پردہ کوئی سازش کار فرمائے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل کیا جائے گا اور جو ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ ذلیل ہوگا. یہ روایت رسول اللہ کی بالکل صحیح ہے, عبداللہ ابن عمر نے بالکل صحیح روایت سنائی ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کی. امام حسین نے کہا آپ نے جب میرے نانا سے یہ روایت سن رکھی ہے تو آئیے میری نصرت کے لیے. کہا نہیں میں نصرت کے لیے نہیں جا سکتا. اور پھر اس کے بعد کہنے لگا اب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں, مکہ سے جا رہا ہوں مدینہ, لہٰذا میری ایک آخری خواہش ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اب اس کے بعد میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا جس جگہ رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے میں اس جگہ بوسہ دینا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے بعض روایات میں لباس کے بند کو کھولا اور بعض روایات میں اپنی قمیص کو اوپر کیا, اپنے سینے کو ظاہر کیا. اس شخص نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے سینے کے بوسے دیے اور گریہ کیا. امام حسین نے کہا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ حق کے لیے, میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے حق کے لیے سینے پر گھوڑے دوڑائے رہیں گے. گریہ میزان حق ہے نا, گریہ میزان حق ہے. اس کا گریہ کیسا ہے, حق والا گریہ ہے یا ناحق گریہ ہے؟ شام غریمہ کے سناٹے میں ایک شخص, یہ مسائل میں ہم لوگ روایات سنتے ہیں لیکن کبھی سوچے تو کہ ہم اور آپ کیسے گریہ کرنے والے اپنے آپ کو بنائیں کہ امام کی توجہ کا مرکز قرار پائیں, امام کی نظر کرم ہم پر ہو جائے. ہر گریہ اور ہر گریہ کو ہم یہ سمجھیں کہ سید الشہداء کے لیے, ایسا نہیں ہے. آپ نے بارہا سنا ہے حضرت علی اصغر کے لیے یزیدی لشکر رویا تھا منہ پھیر پھیر کر, سن رکھا ہے نا ان کی مظلومیت کے لیے. تو کیا وہ گریہ ان کو فائدہ دے رہا تھا؟ مثل قرآن, مثل قرآن. قرآن نے کہا ہے نا کہ جب اہل ایمان اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے قلوب تجلی الہی سے, خشیت الہی سے منور ہو جاتے ہیں. وجلت قلوبہم, ان کے دل منور ہو جاتے ہیں. لیکن جب منافقین اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ان کے مرض میں اضافہ کر دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام پر گریہ بھی میزان حق ہے. جب حسین ابن علی کے لیے گریہ ہوگا خالصتاً تو معنویت کے دروازے کھل جائیں گے, اور اگر خالی گریہ اس لیے ہوگا کہ ایک چیز سن رہا ہوں رو رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نفاق میں اضافہ ہو جائے. نعوذ باللہ. خدا مند مدال ہر مومن و مومنہ کو نفاق سے محفوظ رکھے. ایک درود پڑے گا بلکہ محمد والے محمد. یزید لشکر حضرت علی اصغر کو دیکھ کر رویا, عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام کے سینے کو چوم کر روئے, شام غریمہ کے سناٹے میں جب لوگ لوٹ رہے تھے بیویوں کی چادروں کو, فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کوفی آیا اور میرے سر سے چادر کھینچ کر رونے لگا. میں نے کہا اے بدبخت تو روتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے. توجہ رکھیے گا, اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے. کہا پھر میری چادر کیوں کھینچ رہا ہے؟ کہا اگر میں نہیں کھینچوں گا تو کوئی اور کھینچ لے گا. یہ گریہ اس کو فائدہ دے گا؟ وہ گریہ یزیدی لشکر کو فائدہ دے چکا تھا جو حضرت علی اصغر کو دیکھ کر روئے تھے, یا عبداللہ ابن عمر کے گریہ میں فائدہ ہوا تھا. اور یاد رکھیے گا کہیں دل میں کسی کے سافٹ کارنر پیدا نہ ہو, یہ بڑا ہی بدبخت شخص تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایت رسول کو صحیح بیان کر رہا ہے کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ حق کے لیے آپ کے سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی بیان کیا تھا کہ آپ کے جد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی حسین کا ساتھ نہ دے تو وہ ذلیل و خوار ہوگا, اور اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کیا. اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کیا, حدیث سے ہی سنا رہا تھا. لیکن جیسے صفین کے میدان میں خوارج نے نعرہ بلند کیا تھا ان الحکم الا للہ, اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا, مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلمت الحق و یراد بہ الباطل. عزیزان محترم, میزان آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں بہت سرعت سے آگے بڑھ رہا ہوں وقتہ میں. میزان آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ تول سکیں کہ بات کرنے والا چاہے حق کی بات کر رہا ہے, حق کے لیے کر رہا ہے یا غیر حق کے لیے کر رہا ہے. ہر نعرہ حق کا نہیں ہوا کرتا, بعض نعرے حق کے ہوتے ہیں, پیچھے سازش بہت گہری ہوتی ہے. اسی طریقے سے خوارج نے نعرہ بلند کیا تھا ان الحق الا للہ, اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چوم کر گریا کر کے کہا تھا کہ اس پہ حق کے لیے گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اور جانتے ہیں پھر کیا ہوا کہ جب مروان بن حکم کا دور تھا یزید کے بعد, اور حجاج ابن یوسف مدینہ آیا تھا, تو یہ رات کی تاریکی میں حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچا تھا. حجاج جانتے ہیں نا بہت سنگدل ظالم تھا, بہت ہی بڑا جلاد تھا, بہت ہی بڑا بدبخت تھا, کہ جس کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ اگر خباثت کے کسی میدان میں کسی مسابقے میں دنیا کی تمام اقوام اپنے اپنے خبثا کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوں اور ہم بنو امیہ والے صرف حجاج بن یوسف کو لے کر آ جائیں تو میدان میں میڈل ہم جیت کر آئیں گے. اتنا بدبخت اور لعین شخص تھا حجاج. یہ حجاج کے پاس پہنچا مروان بن حکم کے دور میں, کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل کیا. جب یہ پہنچا حجاج کے پاس, رات کا وقت تھا, سردی کا موسم تھا, حجاج سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج نے کہا کہ صبح کے وقت میں آنا, ابھی میرے آرام کا وقت ہے, اس وقت مخل نہ ہو, میرے استراحت میں خلل نہ ڈالو. اس نے کہا نہیں, میں ڈر لگتا ہے مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اس عالم میں کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کروں. روایت بالکل صحیح ہے, ہم اور آپ بھی بیان کرتے ہیں, مما تلم یار امام زمانہ ہی ماتمی تدن جاہلیہ, جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کی بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. لیکن حق کی روایت کو کیسے باطل کے لیے اس نے استعمال کیا, اور اللہ نے اس کو کیسا ذلیل کیا. اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ رات کو اگر میں مر جاؤں اور میری گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو. کون ہے یہ شخص جو امام حسین کے سینے کو چوم کر رو رہا تھا؟ امام حسین کے سینے کو چوم کر رو رہا تھا. اب رونا بھی حق کی علامت, روایت کو بیان کرنا بھی حق کی علامت, لیکن مقصد اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ نے اس کو کیسے ذلیل کیا؟ حجاج نے کہا کہ رات کا وقت ہے, میں ہاتھ باہر نہیں نکالنا سردی میں, میں پیر باہر نکال رہا ہوں, تو میرے پیر پر بیعت کر لو. اس بدبخت و ملون نے حجاج کے پیر کو پکڑ کر بیعت کی تھی, لیکن حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں کیا. اللہ نے ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ اچھا مر گیا یا نہیں مرا؟ مر گیا. اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر مرتا تو آج ہم اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے, لیکن کیونکہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا تھا, رو رہا تھا, مصیبت کو پہچان رہا تھا, حق پر امام حسین کو جان رہا تھا, مگر حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ میں نہیں گیا, تو آج لعنت کا توق گلے میں پڑا ہوا ہے. تو عزیزان محترم, میزان حق اگر گریا ہے تو حق کے لیے. صرف گریا میزان حق نہیں ہے, میزان حق کو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے, اور حق کی معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنا ہے. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کو برپا کیا, اور اس طریقے سے کیا, اس طریقے سے کیا کہ لاکھوں ظالموں جابروں بدبختوں لعین حکمران آتے رہے, کبھی کربلا کو محدود کرنے کی کوشش کی, کبھی کربلا کو مٹانے کی کوشش کی، کبھی کربلا کے مقابلے میں کسی اور ظلم کو بڑھانے کی کوشش کی، لیکن کربلا کا رنگ ایسا تھا جو تمام رنگوں پر غالب تھا کہ آج بھی 1400 سال بعد کربلا کی یاد ویسے ہی تازہ کی جاتی ہے. بس آج مروج طریقے کے مطابق اس شخص کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے یہ کہنا بالکل حق ہوگا کہ اللہ کے اولیاء تو وہی ہیں جن کو اللہ ظلمات سے نور سے نکال لیتا ہے، ظلمات کے اندھیروں سے نور کی طرف نکال لیتا ہے. آیت الکرسی میں ہے نا. اور طاغوت کون ہے؟ کہ جو نور سے ظلمات کی طرف چلے جائیں. حور کا لشکر آ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے فجر کے وقت سے پانی کا اہتمام کیا ہوا تھا. بیان کیا کہ امام حسین نے کہا کہ آج زیادہ پانی بھر کے لانا. کچھ ہی دیر کے بعد حور کا لشکر وارد ہوا. امام حسین نے حضرت عباس، حضرت علی اکبر، دیگر جوانان بنی ہاشم، دیگر انصار و اقربا سے کہا کہ آپ پانی اس لشکر کو پلاؤ. کچھ سے کہا کہ ان جانوروں پر پانی ڈالو، کچھ سے کہا جانوروں کو پلاؤ. اور تاکید کی عباس جانوروں کی پیاس اتنی جلدی نہیں بجھتی، لہٰذا جب تک 3 دفعہ جانور اپنا منہ نہ پھیر لے پانی کے برتن کو سامنے سے نہ ہٹانا. حضرت حر کا لشکر آیا، لوہے کی گرمی، ہتھیاروں کا وزن، غضب کی گرمی کی وجہ سے پیاس سے ہلکان تھے، قریب تھا کہ موت واقع ہو جاتی. امام حسین علیہ السلام نے پانی پلوایا. اور کس طرح سے پانی پلوایا؟ کہ کسی کو عباس پانی پلا رہے ہیں، کسی کو علی اکبر پانی پلا رہے ہیں، کسی کو قاسم پانی پلا رہے ہیں. سب اہل حرم، سب بنی ہاشم کے جوان پانی پلانے میں مشغول ہیں. حر کے لشکر کا ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ میرا ناقا، میری سواری لشکر سے تھوڑے فاصلے پر تھی، لہذا جب یہ بنی ہاشم کے جوانان و اصحاب و انصار ابا عبداللہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے اور میں تھوڑی دیر سے پہنچا تو لوگوں کی توجہ میری جانب نہیں گئی، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لیے دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں. دوڑتے ہوئے مولا مشکیزہ لے کر اس کی طرف آ رہے ہیں. اس سے کہا فصیح عربی میں، حجازی عربی میں، کہ اپنے ناقے کو بٹھاؤ. کہا میں سمجھ نہیں پایا. حسین ابن علی نے شفقت کے ساتھ، مزید وضاحت کے ساتھ ناقے کو بٹھانے کا کہا. میں نے ناقے کو بٹھایا. حسین ابن علی نے مجھے پانی پلانا چاہا لیکن پیاس اتنی غالب تھی کہ مجھ سے پانی بھی نہیں پیا جا رہا تھا. میرے ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ہاتھ کو آگے بڑھا کر چلو بنا کر پانی پی پاتا. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کیا، میرے جانور کو سیراب کیا، میرے جانور پر پانی کے چیٹے مارے تاکہ گرمی کا احساس اس کو کم ہو. جب میں بحال ہوا تو نماز ظہر کا وقت آیا، امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی. بس عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے، شب عاشور آئی، حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. حر کے ہاتھ میں وضو کے لیے پانی تھا. ایک مرتبہ حر نے پانی کو پھینک دیا، خیمے کا رخ کیا. بیٹے نے کہا بابا کہاں جاتے ہیں؟ کہا خیموں کی طرف جا رہا ہوں، حسین کے لشکر کی طرف. کہا بابا جب تک اہل باطل کے ساتھ تھے تو ہمیں ساتھ رکھا، آج جب حق کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیان کیا حر بھی آئے، ان کے غلام بھی آئے، اور کچھ وہ لوگ بھی آئے جن کو امام حسین نے پانی پلایا تھا. حر ابن آئے لشکر حسین ابن علی کی طرف، یزید لشکر کو چھوڑ کر. اب جب ہر آنے لگے نا، ایک مرتبہ ہر نے سر سے امامے کو اتارا، امامے کو کھول دیا، کہا میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور جس طرح غلاموں کو کھینچا جاتا ہے اس طرح کھینچ کر حسین کی بارگاہ میں لے کر جایا جائے. لیکن کیا منظر نمودار ہوا، ہر کو جب آتے ہوئے حسین نے دیکھا، اب حسین ابن علی نے ہر کے استقبال کے لیے نشست کو چھوڑ دیا، ہر کے لیے آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، حسین نے آگے بڑھ کر ہر کو گلے سے لگا لیا. ہر نے کہا مولا کیا حق ولایت ادا ہو گیا؟ کیا حق ولایت ادا ہو گیا؟ ہر نے کہا مولا کیا میری خطا معاف ہو گئی؟ مولا واقعی مجھے نہیں معلوم تھا کہ معاملات اتنے سنگین ہو جائیں گے، آپ کی شہادت پر یہ لوگ آمادہ ہو جائیں گے. امام حسین نے ہر کو دلاسہ دیا اور ایک عجیب جملہ کہا کہ اے ہر اس وقت پہ آئے ہو،
وسلم آل محمد کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آیا کرتا ہے تو اس کی پذیرائی کی جاتی ہے, مگر جس وقت تم آئے ہو نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے, اب حسین تمہارا استقبال کیسے کرے؟ اور تڑپ گئے, مولا آپ کے بچے پیاسے ہیں, اب میں کیا کہوں؟ اجرکم اللہ, صبح عاشور نمودار ہوئی, حر کا بیٹا میدان کی طرف چلا اجازت لے کر, ایک ایک ضرب میں کئیوں کو فنار کیا, ایک مرتبہ کسی لعین نے حر کے بیٹے پر ضرب لگائی, بیٹے نے صدا دی, آبتا ادرک دی, اے میرے بابا میری مدد کے لیے پہنچے, مگر حر نے جب یہ آواز سنی بے چین ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگائی, مگر کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حر کے بیٹے کا سر زانوئے حسین پر ہے, حر نے کہا مولا غلام زادے کے لاشے پر کیوں پہنچے؟ حسین نے جواب دیا, اے حر سزاوار نہیں ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر آئے, میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گا مولا ابھی کچھ ہی ساتوں بعد آپ کا علی اکبر ہوگا, سینے میں نیزہ اور آپ سرانے موجود ہوں گے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.